بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام در تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے, جس نے مجھے اور آپ ہم سب کو خلق کیا, اس کائنات کو خلق کیا, اور وہ پروردگار عالم اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اور اللہ کی محبت کے عنوان کے ذیل میں اس عشرہ اول میں میری اور آپ کی گفتگو ہو رہی. وہ پروردگار عالم اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے محبت کریں. اور جب بندے اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ ان بندوں کو اجر کیا دیتا ہے. آج آپ کے سامنے ایک روایت بیان کروں, کتاب میزان الحکمہ کی دوسری جلد میں یہ روایت موجود ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, جب میرا بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں, وہ میرا مشتاق ہوتا ہے میں اس کا مشتاق ہوتا ہوں, وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں, اور جب کوئی بندہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے تو میں اسے تین چیزیں عطا کر دیتا ہوں. یہ اجر ہے جو اللہ سے محبت کرے تو اجر کیا ہے؟ پروردگار عالم کہتا ہے میں اسے تین چیزیں عطا کر دیتا ہوں. پہلی چیز, میں اس کے قلب میں اپنا نور ڈال دیتا ہوں, اور جب اس کے قلب میں میرا نور پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ مجھ سے اس طرح باخبر ہو جاتا ہے جیسے میں اپنے اس بندے سے باخبر ہوتا ہوں. یعنی اللہ تو ہم سے باخبر ہے, مگر اللہ کہہ رہا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو میرا پہلا تحفہ یہ ہے کہ میں اس کے قلب میں اپنا نور ڈالتا ہوں, تو اب وہ مجھ سے باخبر ہو جاتا ہے. یعنی اس کو ہر وقت فکر یہ رہتی ہے میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہونے پائے, میرا رب مجھ سے راضی رہے. اس کو ہر لمحہ اپنے رب کی فکر رہتی ہے, اس کا دل اللہ کی یاد سے خالی نہیں ہوتا. تو پہلا انعام کیا ہے کہ جو اللہ سے محبت کرے, اللہ کہتا ہے میں اس کے دل میں اپنا نور ڈال دیتا ہوں. اچھا, اب دوسرا انعام, رب عز و جلال کہتا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اگر اس کے قدموں میں زمین و آسمان کی نعمتیں اور چیزیں لا کے اکٹھا کر دی جائیں تب بھی میں اس کی نظر میں ان چیزوں کی قیمت گھٹا دیتا ہوں. یعنی جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے دل کو اتنا غنی کر دیتا ہے کہ پھر اسے ان دنیا کی چیزوں کی تمنا نہیں رہتی. تو اللہ کہہ رہا ہے میں دوسرا تحفہ یہ دیتا ہوں کہ جب وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو اگر زمین و آسمان کی تمام چیزیں بھی لا کے اس کے قدموں میں ڈال دی جائے, اس کو ان کا مالک بنا دیا جائے, پھر بھی میں اس کی نگاہ میں ان چیزوں کی قیمت گرا دیتا ہوں. تیسرا انعام, پروردگار عالم کہتا ہے کہ جب کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں اپنا رخ اس کی طرف کر لیتا ہوں. آج میں اور آپ کسی کو بیٹھ کے دیکھتے رہیں, گھورتے رہیں, تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی حرکات و سکنات کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں. اللہ یہ کہہ رہا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اب اپنا رخ اس کی طرف کر لیتا ہوں. اور جب اللہ کسی بندے کی طرف رخ کر لے تو اجر کیا ملتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جب میں اپنا رخ اس کی طرف کر لیتا ہوں تو اس کو یہ معرفت عطا کر دیتا ہوں کہ پھر وہ یہ جان لیتا ہے کہ میرا اللہ مجھے کیا عطا کرنا چاہتا ہے. یعنی اللہ معرفت کلی عطا کر دیتا ہے. یہ تین انعام ہیں جو اللہ اس کو عطا کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے. اور جب یہ نعمت مل جائے تو مومن کا عمل کیسا ہوتا ہے کہ روایت آپ کے سامنے پیش کروں. رسالت مآب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسالت مآب اس روایت کو بیان کر رہے ہیں, کتاب ہے خدا شناسی کے راستے, اس میں روایت ہے کہ رسول اسلام کہتے ہیں اللہ نے بنی اسرائیل کے تین لوگوں کا امتحان لیا. اور کیسے امتحان لیا؟ وہ تین لوگ تین مرض میں مبتلا تھے. ایک وہ تھا جس کو برز کی بیماری تھی, جسم پہ دھبے تھے. ایک وہ تھا کہ جس کو گنج کی بیماری تھی, سر پہ بال نہیں تھے. تیسرا وہ تھا جو نابینا تھا, اس کو نظر نہیں آتا تھا. رسول اسلام کہتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل کے تین افراد تین مرض میں مبتلا تھے اور اللہ نے ان کا امتحان لیا. اللہ نے فرشتے کو بھیجا, فرشتہ آیا, سب سے پہلے اس کے پاس آیا جس کو برز کی بیماری تھی. اس سے کہا تم کیا چاہتے ہو اپنے اللہ سے, تم کیا چاہتے ہو؟ کہا میرا اللہ میرے جسم کو خوبصورت کر دے, یہ بیماری دور ہو جائے. کہا اچھا. فرشتے نے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا, وہ مرض دور ہو گیا. کہا اللہ سے اور کیا چاہتے ہو؟ کہا پروردگار عالم مجھے اونٹ عطا کر دے, پھر اتنی برکت دے دے کہ میرا غلہ کثیر ہو جائے. آپ جانتے ہیں قوم عرب میں یہ جو مویشی ہوتے ہیں, اونٹ ہیں, گھوڑے ہیں, بھیڑ بکریاں ہیں, یہ ایک طرح سے ان کی دولت ہوتی ہیں. تو کہا میں چاہتا ہوں اللہ مجھے اونٹ عطا کر دے تاکہ پھر میرا غلہ جو ہے وسیع ہو جائے. تو کہا اچھا, اس کو ایک مادہ اونٹنی عطا کر دی اور کہا اس کی برکت سے تمہارے پاس کثیر اونٹ ہو جائیں گے. اب وہ فرشتہ دوسرے شخص کے پاس گیا جس کو گنج کی بیماری تھی, سر پہ بال نہیں تھے. اسے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا اللہ میرے سر پہ بال آ جائے, میں خوبصورت ہو جاؤں. فرشتے نے ہاتھ پھیرا, خواہش پوری ہو. کہا آپ کیا چاہتے ہو؟ کہا اللہ مجھے گائے عطا کر دے تاکہ میرا گلہ کثیر ہو جائے. فرشتے نے دعا کی, مل گئی. تیسرے شخص کے پاس گیا جو نابینا تھا. اسے کہا تم کیا چاہتے ہو اللہ سے؟ کہا اللہ مجھے بینائی عطا کر دے, میں دنیا کو دیکھ سکوں. اس نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا, بینائی آ گئی. کہا اور کیا چاہتے ہو؟ کہا پروردگار عالم مجھے بھیڑیں عطا کر دے, گوسفند, تاکہ میرے پاس کثیر غلہ ہو جائے. ایسا ہی ہوا, دعا کی, وہ مل گیا. رسول اسلام کہتے ہیں کافی عرصہ گزر گیا, اور جب بہت عرصہ گزر گیا پھر اللہ نے اسی فرشتے کو دوبارہ بھیجا زمین پر. اب جو بھیجا تو اس فرشتے کو ایک مریض کی شکل میں بھیجا, اور سب سے پہلے وہ اس کے پاس آیا جس کو برز کی بیماری تھی. جب اس کے پاس آیا یہ فرشتہ تو ایسا تھا جیسے اس کو برز کی بیماری ہو, جو فرشتہ اس شکل میں آیا. اور آ کے اسے کہتا ہے کہ میں مریض ہوں اور مسافر ہوں, برز کی بیماری ہے. تمہارے پاس اتنے اونٹ ہیں, ایک اونٹ مجھے دے دو تاکہ میں اس پہ سوار ہو کے اپنے وطن چلا جاؤں, میں بیمار ہوں, پیدل نہیں جا سکتا. وہ شخص اس پر اللہ نے کرم کیا تھا, وہ کہتا ہے نہیں میں تو نہیں دوں گا, میرے اور بھی اخراجات ہیں, تو تمہیں کیوں دے دوں, میرے پاس فالتو کے تھوڑی ہیں. اس نے کہا کیا تم وہ نہیں ہو جس پر اللہ نے کرم کیا تھا, برز کی بیماری دور ہو گئی تھی, یہ سارا غلہ اللہ کے تو عطا کیا ہوا ہے؟ وہ جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ کیا ہے؟ آپ نے کل کی مجلس میں سنا ہے گناہ کبیرہ ہے. وہ جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں مجھے اللہ نے نہیں دیا, تو میرے آباؤ اجداد نے مجھے ورثے میں دیا ہے, تو میرے آباؤ اجداد کی جائیداد ہے. جب یہ جھوٹ بولا تو فرشتہ کہتا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو خدا تجھ سے یہ نعمت چھین لے. اتنا کہنا تھا وہ دوبارہ اسی مرض میں مبتلا ہو گیا اور وہ گلہ بھی چھن گیا. اب یہ دوسرے شخص کے پاس گیا جس کو گنج کی بیماری تھی, اس سے بھی یہ سوال کیا میں مریض ہوں, مسافر ہوں, تمہارے پاس اتنی گائے ہیں, مجھے ایک گائے دے دو, میں چلا جاؤں اسے بیٹھ کے اپنے وطن. کہا میں کیوں دے دوں؟ اسے بھی وہی کیا, میں کیوں دے دوں, میرے پاس فالتو نہیں ہے, میرے بہت اخراجات ہیں, میں تم کو نہیں دے سکتا. اسے پلٹ کے کہا تم وہ نہیں ہو جس پر اللہ نے اپنا کرم کیا تھا, یہ تمہیں اللہ نے عطا کیا. کہا نہیں, یہ اللہ نے تھوڑی عطا کیا, تو میرے آبا اجداد کی جائیداد ہے جو میرے پاس ہے. اس نے بھی جھوٹ بولا. ملک نے کہا اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو خدا تجھ سے یہ نعمت چھین لے. اور ایسے ہی ہوا, دوبارہ اسی حالت پر واپس آ گیا. تیسرے شخص کے پاس آیا جس کو اللہ نے بینائی عطا کی تھی. یہ آ کر کہتا ہے میں مریض ہوں, مسافر ہوں, اور تمہارے پاس اتنی بھیڑیں ہیں, مجھے دے دو تاکہ میں اپنے وطن جا سکوں. وہ شخص واقعی اللہ سے محبت کرتا تھا, کہتا ہے جاؤ میرے غلے میں سے جتنی چاہے بھیڑیں لے جاؤ, یہ سب کچھ میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے, میری آنکھوں کا نور بھی مجھے اللہ نے عطا کیا ہے. جیسے ہی اس نے جملہ کہا وہ ملک کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے, میں اللہ کی طرف سے تمہارا امتحان لینے آیا تھا, اور تم کیونکہ امتحان پہ پورے اترے اس لیے پروردگار عالم نے یہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے تمہیں عطا کر دی. ضرور
اللہ
تو آپ نے دیکھا کہ اللہ جو تین انعامات پروردگار عالم دیتا ہے کس کو؟ جو اللہ سے محبت کرے. تو پھر اس کا انعام یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کا نور قلب میں آ جائے تو وہ یہ پہچان جاتا ہے کہ میرا رب مجھ سے مجھے کیا عطا کرنا چاہتا ہے اور میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. تو کیونکہ اس کے قلب میں اللہ کا وہ نور تھا, محبت کا نور, تو پروردگار عالم کے اس نور کی وجہ سے وہ جان گیا کہ میرے رب کی طرف سے ہے اور اللہ نے اس کو اجر دیا. تو یہ تو اگر ایک مومن کے قلب میں اللہ کی محبت کا نور آ جائے تو وہ یہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے, ایک مومن کے قلب میں. اور اگر یہ نور امیر المومنین کے قلب میں آ جائے تو پھر کیا منزل ہوتی ہے؟ صلوات پڑھی بابا سے بولو. جب یہ نور امیر المومنین کے قلب میں آ جاتا ہے تو میں اور آپ حدیث قصا میں پڑھتے ہیں, کل کی مجلس تک ہم حدیث قصا کے اس مرحلے تک پہنچ گئے تھے کہ جب پروردگار عالم نے آیۃ تطہیر نازل کر دی اور بزبان رسول آل محمد کے فضائل بیان ہوئے, پھر اللہ نے عرش پہ فضائل بیان کیے, جبرائیل زمین پر آئے, آیۃ تطہیر نازل ہو گئی. جب یہ سارے مراحل ہو گئے تو ہم یہ دیکھتے ہیں امیر المومنین مولا کائنات نے جناب رسالت ماں کو مخاطب کر کے کہا, یا رسول اللہ اخبرنی ما لی جلوسنا ہاذا تخت الکسائی. اللہ کے رسول, یہ جو آج ہم جمع ہوئے ایک چادر کے نیچے, تو اللہ کے نزدیک اس کی کیا فضیلت ہے؟ غور سے سنیے گا, آپ کی توجہ چاہتی ہوں. مولا سوال کر رہے ہیں امیر المومنین رسول اسلام سے, اللہ کے رسول آج جو ہم جمع ہوئے چادر کے نیچے تو اللہ کے نزدیک اس کی کیا فضیلت ہے؟ دل چاہتا ہے میرا ہاتھوں کو جوڑ کے مولا علی کی بارگاہ میں کہوں, مولا سب کچھ تو مل گیا, اب کیا چاہیے؟ آپ کے فضائل عرش پہ بیان ہوئے, آپ کے فضائل خدا نے بیان کیے, آپ کو عصمت و طہارت عطا کر دی, آیۃ تطہیر دے دی, ہر خوبی آپ کے پاس, ہر فضیلت آپ کے پاس, ہر نقص آپ سے دور, مولا سب کچھ تو مل گیا. پھر مولا یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ تو پتہ کیا چلا, یہ امیر المومنین کے قلب کے نور کا کمال ہے کہ مولا کو تو سب کچھ مل گیا مگر مولا یہ چاہتے تھے جو فضیلت ہمیں ملی ہے اس میں ہم اپنے چاہنے والوں کو شریک کر لیں. جو اللہ عظمت و بلندی ہمیں دے رہا ہے ہم اس میں اپنے چاہنے والوں کو شریک کر لیں. اور جب مولا نے یہ سوال کیا تو رسول نے جواب کیا دیا, فقال النبی والذی بعثنی بالحق نبی وصفانی بالرسالت نجیم ما ذکرہ خبرنا حاذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمت وحفت بہم الملائکت. اب رسول نے کہا, مجھے قسم ہے اس پروردگار عالم کی جس نے مجھے نبی مبعوث کیا, والذی بعثنی بالحق نبیوں وصفانی, جس خدا نے مجھے نبی مبعوث کیا میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ زمین پر جہاں جہاں حدیث قصا کی تلاوت کی جائے گی اور پھر کیا ہوگا, جم غم من شیعتنا و محبینا, بس آپ کی توجہ چاہتی ہوں, جم غم من شیعتنا و محبینا, جہاں جہاں ہمارے شیعہ اور ہمارے محب جمع ہو جائیں گے اور اس حدیث قصا کی تلاوت کریں گے, جب تک وہ حدیث قصا کو سنتے رہیں گے تلاوت ہوتی رہے گی, عرش سے اللہ رحمت نازل کرتا رہے گا, وحفت بہم الملائکت وصفرت, اور جب تک وہ حدیث قصا کی تلاوت سنتے رہیں گے ملائکہ ان کو گھیرے ہوئے کھڑے رہیں گے اور ان کے لیے, جب تک وہ سن رہے ہیں ملائکہ ان کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. تو آپ نے دیکھا مولا ہمارے لیے چاہ رہے تھے, ان کو تو عظمت و بلندی مل چکی, اب چاہا یہ کہ جب ہمارا ذکر ہو تو ثواب میں چاہنے والے بھی شریک ہو جائیں. تو کہا جب یہ ذکر ہوگا اللہ رحمت نازل کرے گا, جب یہ ذکر ہوگا ملائکہ گھیر کے کھڑے ہو جائیں گے, اور جب تک ذکر سنتے رہیں گے حدیث قصہ کا ملائکہ استغفار کرتے رہیں گے. جیسے ہی یہ کہا ملائکہ کائنات ارشاد فرماتے ہیں, اذن واللہ فزنا وفاز شیعتنا, بے شک ہم بھی کامیاب ہو گئے ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہو گئے. تو پتا کیا چلا, مولا ہمیں ثواب میں شریک کرنا چاہتی تھی. اب اس میں ایک بات بہت غور طلب ہے, وہ کیا, جس سے آپ سب کی توجہ چاہتی ہوں. رسول نے جملہ کیا کہا تھا, جم اور من شیعتنا و محبینا, جہاں میرے شیعہ اور محب جمع ہو جائیں گے. شیعہ اور محب میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے ان کے در سے محب کو بھی ملتا ہے, ان کے در سے شیعوں کو بھی ملتا ہے, حتیٰ کہ ان کے در سے تو اس کو بھی ملتا ہے جو ان کا فقط احترام کرتے ہیں, مولا کے در سے تو وہ بھی بیاس نہیں ہوتے, ان کو بھی ملتا ہے. مگر یہ جو رسول نے جملہ استعمال کیا, تو شیعتنا و محبینا, تو شیعہ اور موحد میں فرق کیا ہے؟ یہ وہ بتائیں گے جن کے ہم ماننے والے ہیں اور وارث قرآن نے بتایا، امام دویم امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام. امام حسن مشتبہ کے پاس ایک شخص آیا، یہ روایت مجھ سے کہا یہ گیا کہ میں کتابوں کے نام واضح طور پر بیان کروں، تو یہ روایت میزان الحکمہ کی پانچویں جلد میں موجود ہے اور ایک کتاب ہے علی کا شیعہ کون، اس کتاب میں بھی روایت موجود ہے کہ امام حسن کے پاس ایک شخص آتا اور کہتا ہے مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. امام حسن کہتے ہیں دیکھو جن چیزوں کا ہم نے حکم دیا ہے اگر ان پر عمل کرتے ہو اور جن چیزوں سے ہم نے منع کیا ہے ان سے رکتے ہو تو پھر کہنا کہ ہمارے شیعہ ہو، ورنہ اتنے عظیم مرتبے کا دعویٰ نہ کرو. شیعہ بہت بلند مرتبہ ہے، کبھی اتنے عظیم مرتبے کا دعویٰ نہ کرو. ہاں یہ کہو کہ تم ہم سے محبت کرتے ہو، ہمارے موحد ہو. تو امام حسن نے ڈیفینیشن بتا دی کہ اگر تم ہمارے احکامات پر عمل کرتے ہو، ہماری پیروی کرتے ہو تو ہمارے شیعہ ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے کچھ مولا کے حکم پہ عمل، کچھ دنیا کے کہنے پر عمل، تو پھر یہ نہ کہنا کہ ہمارے شیعہ ہو، یہ کہنا کہ ہمارے موہب ہو. مولا کے در سے موہب کو بھی ملتا ہے، مولا کے در سے شیعوں کو بھی ملتا ہے. مولا چاہتے کیا ہے؟ ہم ان کے حقیقی شیعہ بن جائیں. اس لیے کہ ہر معصوم یہ کہتا ہے انما شیعتنا من شیعنا واتبع آثارنا، بے شک ہمارا شیعہ وہ ہے من شیعنا جو ہماری پیروی کرے اور ہمارے نقش قدم پہ چلے. تو مولا نے تو سمجھا دیا کہ تمہیں پیروی کرنی ہے، ہماری پیروی کرتے ہو تو ہمارے ہو. تو بات یہ ہے کہ ہمیں نہ کہنا پڑے کہ ہم شیعہ ہیں، ہمارا امام کہہ دے یہ ہمارے شیعہ ہیں. اور کیسے پتا چلے؟ بس ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں، پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. یہ روایت بھی کتاب پند تاریخ کی پانچویں جلد میں موجود ہے. پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ امام اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما ہے، اور روایت میں لکھا ہے مجمع اتنا تھا کہ چھلک رہا تھا، کثیر مجمع ہے. پانچویں امام تشریف فرما ہے، ایک مرتبہ ایک ضعیف مومن، بہت ضعیف اور کمزور شخص دور سے آیا، کھڑا ہوا، اس کے ہاتھ میں لوہے کا عصا ہے، بہت غریب ہے. دور کھڑا ہو کے کہتا ہے السلام علیک یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول آپ پر میرا سلام ہو، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے قریب آ جاؤں؟ جیسے یہ کہا امام نے پہلے سلام کا جواب دیا اور کہا ہاں میں اجازت دیتا ہوں میرے قریب آ جاؤ. جیسے مولا نے یہ جملہ کہا مجمع چھٹنے لگا، مجمع نے راستہ دیا، وہ ضعیف شخص عصا کو ٹیکتے ہوئے پانچویں امام کے قریب پہنچ گیا، اور پانچویں امام کے قریب پہنچ کے کہتا ہے مولا اب اس نے جو چار جملے کہے وہی چار جملے میرے اور آپ کے ایمان کی بنیاد ہونی چاہیے. وہ کہتا ہے پانچویں امام سے مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے چاہنے والوں سے محبت کرتا ہوں، اور مولا میں اس لیے محبت نہیں کرتا آپ کے چاہنے والوں سے کہ مجھے ان سے کوئی لالچ ہے، میں اس لیے محبت کرتا ہوں کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں. پہلا جملہ آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے چاہنے والوں سے محبت کرتا ہوں. دوسرا جملہ مولا میں آپ کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہوں اور بیزاری کا اظہار کرتا ہوں. مولا میں ان سے بیزاری کا اظہار اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے کوئی ذاتی پرخاش ہے، نہیں، اس لیے کہ وہ آپ کے دشمن ہیں اس لیے میں ان سے نفرت کرتا ہوں. دوسرا جملہ. اب تیسرا جملہ مولا جس چیز کو آپ نے حلال کہہ دیا میں اس کو حلال سمجھتا ہوں، اور جس چیز کو آپ نے حرام کہہ دیا میں اس کو حرام سمجھتا ہوں، جس کا آپ نے حکم دیا اس سے عمل کرتا ہوں، جس سے آپ نے منع کر دیا اسے رک جاتا ہوں. تین جملے ہو گئے. چوتھا جملہ مولا میں آپ کی حکومت الہیہ کے انعقاد کا متمنی ہوں. یہ چار جملے اس نے بیان کیے، اور یہی چار جملے میرے اور آپ کے ایمان کی بنیاد ہیں. پہلا جملہ مولا سے محبت، مولا کے چاہنے والوں سے محبت. دوسرا جملہ مولا کے دشمنوں سے نفرت اور ان سے اظہار بیزاری کرنا. تیسرا جملہ جس چیز کا حکم مولا نے دیا اس پر عمل کرنا، جس چیز سے منع کر دیا اسے رک جانا. چوتھی چیز حضرت حجت کے ظہور اور ان کے حکومت کے متمنی رہنا. یہی چار باتیں اس نے کہی نا. جب اس نے یہ چار باتیں کہہ دی تو مولا سے سوال کیا اے فرزند رسول میں نے اپنے عقیدے کا آپ کے سامنے اظہار کر دیا، مولا کیا آپ میری بخشش کی امید رکھتے ہیں؟ ایمان کی بلندی دیکھیے اور سوال دیکھیے، میری اور آپ کی کہانی تو یہ ہے کہ ہم چند نمازیں پڑھ کے روزے رکھ کے ہمیں سمجھتے ہیں مولا ہمیں نہیں بخشوائیں گے تو کس کو بخشوائیں گے؟ نہیں، ایمان کی علامت یہ ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نہ جانے کس منزل پہ قبول ہو رہا ہے، خلوص نیت ہے یا نہیں ہے. تو مومن کا ایمان کیا کہتا ہے؟ وہ بزرگ شخص کہہ رہا ہے کہ مولا میں نے اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا، مولا کیا میں آپ میری بخشش کی امید رکھتے کہ میں بخشا جاؤں گا؟ جب یہ کہا تو پانچویں امام نے کہا، اے شخص جب تیری جان یہاں تک پہنچ جائے گی، مولا نے اپنی انگلی حلق پہ رکھی، کہا جب نزا کا عالم ہوگا تیری جان یہاں تک پہنچ جائے گی، پروردگار عالم تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گا، تیرے قلب کو ٹھنڈا کر دے گا، اور جب تیری روح قبض ہوگی تو تو پنجتن پاک کے قریب پہنچ جائے گا، اور تو بہشت میں جنت میں ہمارے مقام میں ہمارے ساتھ ہوگا. جیسے ہی پانچویں امام نے بشارت دی وہ شخص رونے لگا. روایت میں لکھا ہے ایسا لگتا تھا کہ جیسے ضعیف شخص اپنے سینے میں آنسوؤں کا سمندر لایا ہے، روتا جاتا ہے اور کہتا ہے مولا پھر سنا دیجئے، مولا پھر جواب سنا دیجئے. پانچویں امام نے پھر سنایا کہ یاد رکھ مرنے کے بعد تیری روح پنجتن کے قریب ہوگی، اور مرنے سے پہلے بھی جب نزا کا عالم ہوگا خدا تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گا، تیرے قلب کو ٹھنڈا کر دے گا، اور تو بہشت میں ہمارے مقام کو. مولا کی زبان سے سنتا جاتا ہے، روتا جاتا ہے. اتنا رویا کہ محفل میں موجود سب لوگ رونے لگے. اس کے بعد جب کہہ چکا تو روایت میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ لفظ کو دہراتا ہے، مولا میں اتنا خوش نصیب ہوں کہ بہشت میں آپ کے ساتھ آپ کے مقام میں ہوں گا. اتنا کہہ کے رو رہا تھا کہ پانچویں امام نے اپنے دست مبارک سے اس کے آنسو صاف کیے، اور جب امام نے اس کے آنسو صاف کر دیے اس نے امام کے ہاتھوں کو چوما، امام کا ہاتھ سینے سے لگایا، سر پہ لگایا. آپ اس کی بےقراری کو محسوس کیجئے، اگر آج حضرت حجت ہمارے سامنے آ جائے تو کیا ہماری بےقراری نہیں ہوگی؟ وقت کا امام سامنے ہو اور قرب کا یہ عالم ہو تو بس ایک مرتبہ امام کے ہاتھ کو بوسا دیتا ہے، سینے پہ لگاتا ہے اور کہتا ہے مولا بس میں نے بہت بڑی خوشخبری سن لی، اب میں اجازت چاہتا ہوں. مولا کو سلام کر کے پلٹا. روایت میں لکھا ہے جب تک وہ شخص نظر آتا رہا امام کی نظر اس پہ سے نہیں ہٹی، یعنی پانچویں امام مسلسل اس کو دیکھ رہے تھے، نظر نہیں ہٹی. جب وہ آخری حد تک پہنچا تو مولا نے مجمع کو مخاطب کر کے کہا اگر کوئی کسی جنتی کو دیکھنا چاہے تو اس مومن کو دیکھ لے. تو یہ اعلان ہے اس کی شیعت کا، اس کی شیعہ ہونے کا. ہمیں نہ کہنا پڑے، ہمارا عمل ایسا ہو ہمارا وقت کا امام کہہ دے. کیونکہ آج بھی حضرت حجت جو پردہ غیبت میں ہیں مگر ہفتے میں دو مرتبہ شب جمعہ اور ایک پیر کے دن، دو دن ہمارے اعمال کی فائل امام زمانہ کے سامنے جاتی ہے. تو ہمارا عمل ایسا تو ہو کہ امام جب ہماری فائل پڑھے کہ میرے شیعہ نے یہ عمل کیا، یہ عمل کیا، اس بات سے رک گیا، تو امام کی دعا میں ہمارا نام شامل ہو جائے. یہ ہے میرا شیعہ. ہمیں نہ کہنا پڑے، وقت کا امام کہہ دے. اور ہزاروں آل محمد کا در تو وہ در ہے کہ اس در سے شیعوں کو بھی ملتا ہے، محبوں کو بھی ملتا ہے، یہاں تک کہ ان کو بھی ملتا ہے جو عقیدہ نہیں رکھتے مگر اگر فقط احترام کرتے ہیں تو مولا ان کو بھی عطا کر دیں. اور کس طرح عطا کرتے ہیں؟ بس اس روایت کو بیان کروں تاکہ میرے اور آپ سب کے ایمان میں اضافہ ہو جائے. کتاب مولائی داستانے، اس کتاب میں روایت درج ہے کہ ایک شخص کربلا زیارت کے لیے جاتا ہے، اور جب زیارت کے لیے جاتا ہے تو بارڈر پہ جو کربلا کی جو کسٹم کی پولیس ہے وہ اس کو بہت تنگ کرتی ہے. کیوں تنگ کرتی ہے؟ یہ علی کا چاہنے والا ہے، یہ علی کا شیعہ ہے، بہت مارنا پیٹنا، اس کو اذیت دینا. جب اس کا کسٹم کلیئر ہو جاتا تو کہتا ہے ٹھیک ہے میں مولا علی کے روزے پہ جا رہا ہوں، تمہاری شکایت کروں گا، میں اپنے مولا سے تمہاری شکایت کروں گا. وہ کہتا اچھا ٹھیک ہے جاؤ مولا سے شکایت کر دینا. یہ شخص نجف پہنچا، نجف پہنچ کے مولا کے روزے میں پہنچا، مولا کے ذریعے کو تھاما. اسداروں یہ جائے قبولیت ہے، یہ فرش ادا. حسین ابن علی کی فرش ادا پہ بیٹھے تو معصوم کہتے ہیں یا دعا قبول ہوتی ہے. جس کے دل میں تمنا ہے زیارت کی بس اس فرش ادا پہ بیٹھ کے مانگا کرو کہ خدا بی بی سیدہ کے صدقے میں، جس کے پہلو میں بیٹھے ہیں اس کے صدقے میں ہم کو بار بار مشہد و قوم و کربلا نجف کی زیارت کروائے. تو بس وہ کہتا ہے کہ جب وہ پہنچا ہے نجف، مولا کے روزے کی جالی کو تھاما ہے، تو تھام کے ایک مرتبہ جہاں اور حاجت مانگی وہاں اس کی شکایت دی کہ مولا اس نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی، صرف اس لیے کہ میں آپ کو چاہتا ہوں، صرف اس لیے کہ میں آپ کا شیعہ ہوں، میں نے آپ اس سے بدلہ لیں. بہت رویا بہت رویا. بس ایک مرتبہ جب اپنے مسافر خانے میں آیا اور رات کو سویا تو خواب میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مولا خواب میں آ کر اس شیعہ سے کہتے ہیں، اس مومن سے کہتے ہیں تو میری خاطر اس کو معاف کر دے. مولا کہتے ہیں وہ جب خواب میں سنتے کہ مولا میں تو معاف نہیں کروں گا، اس نے بہت تکلیف. مولا کہتے ہیں جو تُو نے تکلیف اٹھائی اس کا اجر میں تجھ کو دوں گا، میں ضامن ہوں، میں تجھے اس کا اجر دوں گا جو تُو نے تکلیف اٹھائی، مگر میری خاطر اس کو معاف کر دے. اس کی خواب سے آنکھ کھلی، دل بے چین ہے، مولا کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے معاف کر دو، دل نہیں مان رہا. پھر گیا مولا کے روزے میں، پھر فریاد کرتا ہے، مولا اس کو آپ سزا دیں، اس نے مجھے تکلیف دی ہے. پھر اگلے دن خواب میں اس طرح مولا کی زیارت ہوئی، اب پھر مولا نے یہی کہا کہ تم میری خاطر معاف کر دے. اب سوال کرتا ہے مولا کیوں معاف کر دوں، مولا وہ دشمن علی ہے، اس نے مجھ پہ ظلم اس لیے کیا کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں، مولا میں اسے کیوں معاف کر دوں؟ سنیے علی کی زبان سے، علی کائنات کے مولا ہیں. مولا علی کہتے ہیں اس کا ایک عمل میرے پاس امانت ہے، اور اس کا ایک عمل ایسا ہے کہ جس کا اجر میں اس کو دینا چاہتا ہوں، تو معاف کر دے، تو نے جو تکلیف اٹھائی اس کا اجر میں تجھے دوں گا. کہا مولا اس کا کیا عمل تھا؟ کہا ایک مرتبہ یہ اپنے لشکر کے ساتھ گزرا ہے بغداد سے نکلا تھا، اور جب گزرا ہے میرے روزے کے قریب سے تو جیسے ہی اس نے میرے روزے کا گنبد دیکھا یہ گھوڑے سے نیچے اتر آیا، اپنی ٹوپی کو اتارا اور ننگے پیر چلتا رہا جب تک کہ میرے روزے کا گنبد نظر آتا رہا، یہ دیکھتا رہا اور چلتا رہا. اس نے جو یہ احترام کیا ہے میں اس کا بھی اجر اس کو دینا چاہتا ہوں. یہ خاندان آل محمد ہیں کہ اپنے اوپر کسی کا قرض نہیں رکھتے. اگر اتنا احترام کیا تو مولا اس کا بھی اجر دینا چاہتے ہیں. کہا نہیں، اس طرح جو یہ ایک عمل ہے میں اس کا اجر دینا چاہتا ہوں، میری خاطر معاف کر دے، میں تجھے اجر دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے مولا. خواب سے آنکھ کھلی، وطن پلٹا اور کہا مولا میں نے آپ کی خاطر معاف کیا. جب دوبارہ عراق کے بارڈر پہ پہنچا اور وہی کسٹم کا پولیس والا ملا، کہا میری شکایت کر دی اپنے مولا سے، میری شکایت کر دی؟ کبھی جواب دیتا ہاں میں نے شکایت تو کر دی، مگر تیرا ایک عمل ایسا تھا کہ تو بخش دیا گیا، معاف کر دیا گیا. کہا میرا عمل؟ کہا ایسا ہوا تھا کہ تو گزر رہا تھا اپنے لشکر کے ساتھ، تجھے مولا کے روزے کا گنبد نظر آیا، تو گھوڑے سے اترا اور تو ننگے پیر. یہ سننا تھا کہ وہ شخص زارو قطار ہونے لگا. کہا واقعی تیرا امام حق پر ہے، برحق ہے تیرا امام، ہاں یہ عمل ہوا تھا. یہ کہہ کے اس شیعہ کے قدموں کو چومنے لگا اور کہا میں آج سے تمہارے امام کا کلمہ پڑھتا ہوں. یہ کہہ کے شیعہ ہوا. پھر روایت میں لکھا ہے کہ پھر اس زائرین پہ اتنا مہربان ہو گیا کہ جب مولا کے روزے پہ جاتا ہے تو جا کے معافی مانگتا ہے اور مولا کے حقیقی شیعوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو یہ آل محمد تو فیض ہے کہ جب بھی آل محمد کے محبت میں ہم فرش عزا پہ آ کے بیٹھتے ہیں تو اس فرش عزا سے اپنی حاجتیں لے کے اٹھتے ہیں، اس فرش عزا سے ہم ذکر قرآن سنتے ہیں، اس فرش عزا پہ ہم ذکر اہل بیت سنتے ہیں. اور بس یہ حسین ابن علی کا کرم ہے کہ اس عشرہ اول میں میری اور آپ کی گفتگو سورہ لقمان پہ ہو رہی ہے. پروردگار عالم نے توفیق دی مجھے اور آپ کو کہ ہم سورہ لقمان سے استفادہ کریں. کل کی مجلس تک سورہ لقمان کی 29 آیتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا، آج سورہ لقمان کی آیت نمبر 30, 31, 32 اور 33. سورہ لقمان کی کل 34 آیات ہیں، آج 33 آیت تک کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گی. کل روزے عاشور کی مجلس میں آخری آیت کا خلاصہ بیان کر کے اس موضوع کو مکمل کروں گی انشاءاللہ. تو آج سورہ لقمان کی 30 آیت ارشاد رب العزت ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان الله هو العلی الکبیر. سورہ لقمان کی 29 آیت ارشاد رب العزت ہوتا ہے، پروردگار عالم کہہ رہا ہے وذالک بان اللہ هو الحق، کو صرف پروردگار عالم کی ذات حق ہے. وان ما يدعون من دونه الباطل، اور اگر اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو تو وہ باطل ہے. یعنی اللہ پھر اپنی توحید کا اقرار کروا رہا ہے کہ دیکھو اللہ ہی ہے جو خدا ہے، واحد ہے، وہی مددگار ہے، اگر اس کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو تو وہ باطل ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہ پروردگار عالم بلند مرتبہ ہے، عظیم مرتبے کا مالک ہے. اور واقعا پروردگار کے سوا جب بھی کسی کو پکارا جائے تو خدا کو بہت برا لگتا ہے، اللہ کو بہت برا لگتا ہے. پروردگار عالم کہتا ہے اگر میرے سوا کسی اور کو پکارا، کسی اور سے مدد چاہی، کسی اور سے امید لگائی تو میں تمہاری امید کو قطع کر دوں گا. میرے بندے ہو، نہ میرے خزانے ختم ہوں گے، نہ میری طاقت ختم ہوگی، تو کیوں کسی اور کے آگے جھکتے ہو، کیوں کسی اور سے مانگتے ہو؟ جیسا کہ روایات میں ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. چھٹے امام روایت بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ پروردگار عالم حضرت یوسف سے مخاطب ہوا. حضرت یوسف کو اللہ نے، آپ سب صاحبان علم ہیں، آپ جانتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کہ پروردگار عالم نے حضرت یوسف کو خواب کی تعبیر کا علم سکھایا تھا. قرآن میں جب آپ واقعہ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو ملتا ہے کہ اللہ نے حضرت یوسف کو خواب کی تعبیر کا علم سکھایا تھا. حضرت یوسف قید خانے میں ہیں. کیوں قید خانے میں؟ آپ کو پتا ہے زلیخا کے شر سے بچنے کے لیے خدا سے دعا کی تھی، بہلا اس سے بہتر تو قید خانہ ہے، تو خدا نے قید خانے میں پہنچا دیا تھا. اب جب قید خانے میں پہنچ گئے، دوسرے قیدی بھی ہیں، دو قیدی ایسے تھے جنہوں نے خواب دیکھا اور جناب یوسف سے کہا. کیا کہا؟ ایک کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں انگور کا رس نچوڑ رہا ہوں. دوسرا کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیوں کے ٹکڑے ہیں اور پرندے وہ روٹیوں کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کے نوچ نوچ کے لے جا رہے ہیں. جناب یوسف کہتے ہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر یہ ہے، جس نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے سر پہ روٹیاں ہیں اور پرندے نوچ نوچ کے لے جا رہے ہیں، اس کو بادشاہ پھانسی دے دے گا اور اس کے جسم کے گوشت کو پرندے نوچ کے لے جائیں گے. جس نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ وہ انگور کا رس نچوڑ رہا ہے، وہ بادشاہ کے پاس پہنچ جائے گا، رہا ہو کہ بادشاہ کا ساقی بنے گا. جو انگور سے شراب تیار کی جاتی ہے، مشروب تیار کیا جاتا ہے، وہ رہا ہو جائے گا اور بادشاہ کا ساقی بنے گا. جیسا جناب یوسف نے کہا ویسا ہی ہوا. مگر جناب یوسف نے ایک جملہ کہا، جس کو رہائی کی خبر سنائی نا، اسے کہا جب تم رہا ہو کے بادشاہ کے پاس جانا تو میرا بھی ذکر کر دینا کہ مجھے بھی رہائی مل جائے. بس یہ جملہ کہا جو آپ کی سب کی توجہ کا طالب ہے. کیا کہا یوسف نے؟ جب تم رہا ہو کے بادشاہ کے قریب پہنچ جاؤ گے تو میرا بھی ذکر کر دینا تاکہ مجھے بھی رہائی مل جائے. وہ رہا ہو کے چلا گیا، 7 سال گزر گئے اور وہ بھول گیا، اس نے بادشاہ سے کہا ہی نہیں. 7 سال گزر گئے. جب 7 سال گزر گئے، چھٹے امام کہتے ہیں پروردگار عالم نے جناب یوسف پہ وحی نازل کی، اے یوسف تم کو وہ خواب کس نے دکھایا تھا؟ دیکھا تھا نا کہ تم ستارے ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں، جو خواب دیکھا تھا جس سے پتا چلتا کہ ہاں یوسف کو نبوت ملے گی. کہا تمہیں وہ خواب کس نے دکھایا تھا؟ کہا بارے اللہ تو نے دکھایا تھا. کہا تم کو تمہارے بھائیوں کے شر سے کس نے بچایا؟ کہا بارے اللہ تو نے بچایا. کہا جب تم کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیا گیا اور ایک قافلہ وہاں تک پہنچا تو اس قافلے کو وہاں تک کون لایا؟ کہا بارے اللہ تو لایا. کہا جب تم کو بیچا جا رہا تھا، تمہاری قیمت لگ رہی تھی، تو عزیز مصر نے قیمت لگا کے تم کو خریدا، عزیز مصر کو وہاں تک کون لایا؟ بارے اللہ تو لایا. کہا تم کو زنان مصر کے شر سے کس نے بچایا؟ بارے اللہ تو نے بچایا. کہا تمہاری عصمت کی گواہی گہوارے میں موجود ایک بچے نے دی، کس نے دلوائی؟ بارے اللہ تو نے دلوائی. اب سنیے، کہا یوسف جب ہر مرحلے پر میں نے تمہاری مدد کی تو تم نے کیوں رہائی کے لیے مجھ سے نہ کہا، اس سے کہا کہ جاؤ جا کے بادشاہ سے کہنا میری رہائی کروا دے؟ جب ہر مرحلے پہ میں تمہارے کام آیا تو تم نے مجھ سے کیوں نہ کہا؟ کیا میں تمہیں رہا نہ کروا سکتا تھا؟ کیونکہ تم نے مجھ سے نہ کہا، اس لیے مزید 7 سال کی قید برداشت کرنی پڑی. تو پروردگار عالم سورہ لقمان میں ہمیں یہی سکھا رہا ہے کہ امید لگانا تو فقط رب ذوالجلال کی ذات سے، اور واسطہ اور وسیلہ محمد و آل محمد کو بنانا، محمد و آل محمد پہ اندھا اعتماد کرنا، اور ان کے وسیلے سے جب بھی خدا کی بارگاہ میں مانگو گے خدا رد نہیں کرے گا. تو پروردگار عالم اس حقیقت کو بتا کے پھر اگلا جملہ پروردگار میں شاہ سماتا ہے، سورہ لقمان کی آیت نمبر 31، ارشاد رب العزت ہوتا ہے، الم ترى ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لا یریکم من آیاته ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. آیت نمبر 31 میں پروردگار عالم کہتا ہے بے شک اللہ ہے جو سمندر پہ کشتیوں کو چلاتا ہے. بنعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمت ہے جو سمندر پہ کشتیاں چلتی ہیں. لیوریکم من آیاتہ، خدا تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اللہ کی ان نشانیوں میں صبر کرنے والوں کے لیے اور شکر کرنے والوں کے لیے بڑے بڑے پیغامات ہیں. تو اب اللہ اپنی ایک حکمت کو بتا رہا ہے، ایک نعمت کو بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ سمندر پہ جو کشتیاں چل رہی ہیں اللہ کی نعمت ہے. میں اور آپ پانی کی سطح پہ ایک سوئی ڈالیں تو وہ ڈوب جائے، اور اللہ کی قدرت سے اسی سمندر کی سطح پر بڑے بڑے جہاز تیرتے ہیں. تو خدا اسی حکمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھو یہ میری نعمت ہے، یہ قدرت ہے مجھ میں کہ اس دریا پہ سمندر پہ کشتیاں روا دوا ہیں، اور ان نشانیوں میں سبق کس کے لیے ہے؟ صبارن شکور، جو صبر کرتے ہیں اور جو شکر کرتے ہیں. 3 محرم کی مجلس میں میں نے آپ کے سامنے شکر کے حوالے سے ائمہ معصومین کی احادیث بیان کی تھی. تو شکر کا مختصر تذکرہ تین محرم کی مجلس میں آ چکا. دوسری صفت اللہ نے کیا بیان کی؟ صبر. کہ صبر صابر اور شاکر لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اور یقین جانیے ہماری زندگی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، بلا و نعمت. مصیبت و پریشانیاں ہوں تو صبر کرو، اور اللہ نعمتیں دے تو شکر کرو. اس لیے کہ رسالت مآب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں ایمان کے دو حصے ہیں. ایمان کے دو حصے کس طرح ہیں؟ آدھا صبر آدھا شکر. صبر کریں اور شکر کریں تو ہمارا ایمان مکمل ہو جائے. مگر یہ پتا کیسے چلے کہ ہم صابرین میں سے ہیں؟ دیکھیں بہشت جگہ ہے صابرین کی، مجاہدین کی، شاکرین کی. تو کیسے پتا چلے کہ یہ صفت صبر ہمارے اندر ہے؟ کہتے تو میں اور آپ ہم سب ہیں کہ ہم بہت صبر کرتے ہیں، فلاں کی بات سنی صبر کیا، فلاں پریشانی پہ صبر کیا، ہم تو بہت صبر کرنے والوں میں سے ہیں. لیکن پتا تو جب چلے نا، جب معصوم کہیں کہ ہاں ہم صابر ہیں، کیسے معلوم ہو؟ وہ کیا چیز ہے، وہ کیا پیرامیٹرز ہیں، وہ کیا معیار ہے جس سے ہم اپنے کردار کو جانچیں کہ ہم صابر ہیں یا نہیں ہیں؟ اور امام نے بتایا، کتاب میزان الحکمہ کی پانچویں جلد، امام ضامن اور سامن امام رضا علیہ السلام امام رضا ارشاد فرماتے ہیں صابر کی تین نشانیاں ہیں. اب امام نے مسئلہ حل کر دیا، اگر یہ تین نشانیاں ہمارے اندر ہیں اور ہم صابر ہیں تو انشاءاللہ باقی محمد و آل محمد بہشت ہماری منزل ہوگی. تو وہ صابر کی نشانیاں کیا ہیں؟ امام رضا کہتے ہیں صابر کی پہلی نشانی، وہ سستی نہیں کرتا. بڑی اہم بات ہے یہ، وہ سستی نہیں کرتا. اب یہ نہیں کہ مصیبت پڑی، بے روزگاری ہے، یا اولاد نہیں ہے، یا رزق کی پریشانی ہے، یا دنیا نے ستایا ہوا ہے، اب مومن سست ہو جائے. کسی نے کہا نماز پڑھو، اگر جاب نہیں مل رہی ہے نماز پڑھو، اللہ جب مل جائے گی تو پڑھ لیں گے. سب کو اللہ نے دیا، ہمیں نہیں دے رہا. کوئی بے اولاد ہے، اللہ سے مانگو، اللہ سب کو اتنا دیا، ہمیں ایک بیٹی ہی دے دیتا. ہم تو بیٹی کو بہت حقیر سمجھتے ہیں، ایک بیٹی ہی دے دیتا، جب اللہ دے گا تو پڑھ لیں گے. تو اب کہا یہ صابر نہیں ہے. صابر کی پہلی نشانی سستی نہیں آتی، وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں سستی نہیں کرتا. اگر مصائب پڑ رہے ہیں، صبر کر رہا ہے، تو کس کو پکارے گا؟ اللہ. پھر اس کی نمازوں میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ نمازیں بڑھ جائیں گی. ابھی واجب پڑھ رہا تھا تو مستحب پر آ جائے گا. پھر اس کی عبادت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، نہ اس کے اخلاق میں کمی آئے گی، جو اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. تو امام رضا کہتے ہیں صابر کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس میں سستی نہیں آتی، وہ متحرک ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے. دوسری نشانی کہ جو صبر کرتا ہے، صابر ہوتا ہے، اس کا دل کبھی تنگ نہیں ہوتا. ایک یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں تو مومن اپنے گھر میں بیٹھ گیا، ہم جتنا اللہ اللہ کرتے ہیں اللہ اتنا ہی ہمیں پریشان رکھے ہوئے. ہم فلاں کو جانتے ہیں، نہ وہ نمازیں پڑھے نہ روزے رکھے مگر ان کے گھر میں ہر نعمت ہے. تو اسے کہتے ہیں دل کا تنگ ہونا. دل اتنا اداس، اتنا نا امید ہو گیا دل کہ اب آپ پریشان ہیں. یعنی بجائے اس کے کہ اگر پریشانی آئی ہے تو اس پریشانی کو دور کون کر سکتا ہے؟ خدا رب العزت. بجائے اس کی کہ اللہ کی طرف رجوع کرے، نہیں، وہ دل تنگ ہو کے بیٹھ گیا کہ میرے ساتھ کیوں ہے، کہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہوتا ہے، فلاں کے ساتھ کیوں نہیں ہوا. تو مولا کہتے ہیں صابر کی نشانی نہیں ہے. صابر کی پہلی نشانی وہ سستی نہیں کرے گا. صابر کی دوسری نشانی وہ دل تنگ کر کے گھر میں نہیں بیٹھ جائے گا. صابر کی تیسری نشانی وہ اللہ سے شکوا نہیں کرتا. دیکھیں یہ بلائیں اور مصیبتیں جو ہے نا، یہ اللہ کا تحفہ ہوتی ہیں. اس لیے کہ امام معصوم نے ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص آیا رسول خدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص آ کے رسول سے کہتا ہے اللہ کے رسول میرے دل میں آپ کی اور آپ کے وسیع علی ابن ابی طالب کی محبت پیدا ہو گئی ہے. رسول اسلام کہتے ہیں جب تیرے دل میں میری اور علی کی محبت پیدا ہو گئی ہے، اب صبر کی چادر تیار رکھ. اب تجھ پہ مصیبتیں اور بلائیں آئیں گی، اللہ بھی تجھے آزمائے گا اور دنیا بھی تجھے چین لینے نہیں دے گی. وہ کہتا ہے میرے دل میں حسن و حسین کی محبت پیدا ہو گئی. بس کہا رسول اسلام نے کہ اب تیار رہ صبر کے لیے، اب تجھے اللہ بھی آزمائے گا تیرے ایمان کو، ایمان کی کس بلندی پر ہے، اور تجھے دنیا بھی چین لینے نہیں دے گی. تو یہ صبر و بلائیں مومن کے لیے اللہ کا تحفہ ہوتی ہے. تحفہ کیسے؟ کہ جب ان بلاؤں اور مصیبتوں پہ صبر کریں، ٹھیک ہے، یعنی کہ خاموش بیٹھ کے معصومین کا واسطہ دے کے اللہ سے مدد مانگنی ہے، مگر جب صبر کرتے ہیں تو پروردگار عالم اجر ہی دیتا ہے کہ اس صبر کی جزا میں جنت میں ہمارے رتبے بڑھا دیتا ہے. کیونکہ جنت میں ہر ایک کا رتبہ برابر نہیں ہے. کچھ کو میں ہمیشہ اس ممبر سے بیان کرتی ہوں, کچھ کو جنت میں پرمیشن ہوگی کہ مہینے میں ایک دفعہ معصومین کی زیارت, کچھ کو ہوگا چھ مہینے میں ایک دفعہ, کچھ کو سال میں ایک دفعہ, کچھ کو پندرہ دن میں ایک دفعہ, اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو اجازت ہوگی ہر لمحہ معصومین کے قدموں میں رہیں. دنیا میں جس طرح مصیبتیں اٹھائیں, دنیا میں جس طرح صبر کیا, اسی طرح بہشت میں مرتبے ملیں گے. تو یہ مصیبتیں اور بلائیں اللہ کا تحفہ ہوتی ہیں مومن کے لیے. تو امام رضا نے کہہ دیا کہ اگر صابر جانچنا چاہتے ہو اپنے آپ کو تو تین علامتیں صابر کی علامتیں. اچھا, جس میں صبر و شکر جمع ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے, اس کا رتبہ کتنا بڑھ جاتا ہے. کتاب میزان الحکمہ ہی سے روایت بیان کر رہی ہوں کہ ایک مرتبہ پروردگار عالم نے حضرت داؤد پر وحی کی, اے داؤد تمہاری قوم میں ایک عورت ہے جس کا نام ہے خلادہ بنت اوس, جاؤ خلادہ بنت اوس سے جا کے کہو کہ پروردگار عالم اس کو جنت میں تمہارا پڑوسی بنائے گا. جب پروردگار نے وحی نازل کی, جناب داؤد اٹھے اپنے گھر سے اور ڈھونڈتے ہوئے اس عورت کے گھر پہنچے, خلادہ بنت اوس کے گھر. دروازہ کٹکھٹایا, اس نے دروازہ کھولا, کہا میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ نے وحی نازل کی ہے, جنت میں تم میری پڑوسی ہوں گی. جیسے یہ کہا تو خلادہ بنت اوس کہتی ہے اللہ کے نبی میں تو اتنی نیک نہیں ہوں, مگر آپ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہوں گے, آپ اللہ کے نبی ہیں. تو جناب داؤد کہتے ہیں تیرا ایسا کیا عمل ہے کہ جس پر اللہ نے تجھے بہشت میں میرا پڑوسی بنا. تو کہتی ہے اللہ کے نبی میں تو بہت گنہگار ہوں, مگر ہاں ایک عمل ایسا ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. کہا کیا؟ کہ جب مجھ پر مصیبتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں تو میں اللہ سے اس کو دور کرنے کی بھی دعا نہیں کرتی کہ اللہ نے نازل کی اللہ کا تحفہ ہے, میں صبر کرتی ہوں. سنیے بہت بڑی منزل ہے ایمان کی ہے. کہ جب مصیبتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں تو میں صبر کرتی ہوں, میں اللہ سے اس کو دور کرنے کی درخواست بھی نہیں کرتی, یہاں تک کہ اللہ اس کو مجھ سے دور کر دیتا ہے. جب دور کر دیتا ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. اب آپ نے دیکھا صبر بھی جمع ہو گیا, شکر بھی جمع ہو گیا. کہا جب اللہ اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو میں اللہ کی حمد کرتی ہوں, شکر ادا کرتی ہوں. جناب داؤد کہتے ہیں بس تیرا یہی عمل ہے صبر و شکر جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے بہشت میں میرا پڑوسی بنایا ہے. تو آپ نے دیکھا سورہ لقمان نے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہم سے مخاطب ہو کے کہ صبر اور شکر تمہارے کردار کا خاصہ ہونے چاہیے اگر بہشت چاہتے ہو. پھر پروردگار عالم آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ, کہ جب موجیں سمندری طوفان اتنا بڑھ جائے کہ اس کی موجیں کشتی کو ڈھانپ لیں, دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر, جب اتنا سمندری طوفان ہو کہ اس کی جو پانی کی موجیں ہیں وہ کشتی کے اوپر آنے لگیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے, خلوص دل سے اللہ کو پکارتا ہے, مخلصین لہ الدین اللہ کو پکارتا ہے. جب اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کیا کہہ رہے, فلما نجاہم الی البر, تو ہم اس کو نجات دے کے خشکی کی طرف لے آتے ہیں. جب خشکی کی طرف لے آتے ہیں تو ان میں سے کچھ ہوتے ہیں جو ایمان پہ ثابت قدم رہتے ہیں, ورنہ اکثر کیا کرتے ہیں, الا کل خطار کفور, اکثر وہ ہوتے ہیں جو غرور کرتے ہیں, عہد شکنی کرتے ہیں اور کفرانی نعمت کرتے ہیں. اب اللہ نے ایک منظر کو بیان کیا 32 آیت میں کہ جب سمندر میں کوئی کشتی جا رہی ہے اور سمندری طوفان اتنا بڑھ جائے کہ اس کشتی کو ڈبونے لگے, اس کے اوپر آ جائے موجیں, تو اس حال میں جب انسان اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ دعا سن کے اس کو کنارے پہ لگا دیتا ہے تو کچھ ہوتے ہیں جو اللہ کے عہد کی پابندی کرتے ہیں, ایمان پہ ثابت قدم رکھتے ہیں, مگر اکثر وہ ہوتے ہیں جو ناشکرے ہوتے ہیں اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں. یہ کس کا تذکرہ ہے؟ تمام تفاسیر قرآن میں لکھا یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق, سورہ لقمان کی 32 آیت کا تعلق ایک واقعے سے ہے. کون سا واقعہ؟ رسول اسلام نے جب مکہ فتح کیا, اور جب مکہ فتح کر کے رسول مکے میں داخل ہوئے ہیں تو رسول کا اعلان تھا کہ سب کو معاف کر رہا ہوں مگر چار لوگ ایسے ہیں ان کو معاف نہیں کروں گا, وہ جہاں ملے ان کو قتل کر دو. چار لوگ, ان چار میں سے ایک وہ تھا اکرمہ بن ابو جہل, ابو جہل کا بیٹا اکرمہ. کہا اس کو جہاں دیکھو قتل کر دو. یہ بھی خبر اکرمہ تک پہنچی, ابو جہل کے بیٹے تک, کیونکہ اس نے مسلمانوں پر بہت ظلم ڈھائے تھے. کوئی ایسا ظلم اذیت نہ تھا جو اسے مسلمانوں کو نہ دیو. اب جب رسول فاتح بن کے داخل ہوئے تو کہا سب کے لیے معافی ہے مگر ان چاروں کو معاف نہیں کریں گے. یہ بھاگا, یہ مکے سے بھاگا, اور لکھا ہے کہ بھاگتے بھاگتے بحرہ احمر سمندر کے قریب پہنچ گیا اور کشتی میں بیٹھ کے یہ اس کے ساتھ ہی فرار ہونے لگے. جب کشتی سمندر میں آ گئی طوفان آ گیا. اللہ سے بھاگ رہے ہیں نا, اللہ کے رسول سے بھاگ رہے ہیں. اللہ کی طاقت تو بہت وسیع ہے, وہ ہر جگہ پکڑ سکتا ہے. بس جیسے کشتی میں بھاگ رہے سمندر میں طوفان آ گیا. اب جو طوفان آیا تو اکرمہ کے ساتھیوں نے کہا آؤ. اب جب جان آ گئی نا عذاب میں, پھنس گئے, اب ڈوب جائیں گے, بھاگے مگر اب جان بھی جا رہی ہے, تو اکرمہ کے ساتھیوں نے کہا اکرمہ آؤ, اپنے بتوں سے توبہ کرے اور محمد کے خدا پر ایمان لائے, اور محمد کے خدا کو پکار کے کہتے ہیں کہ اگر آج محمد کے خدا نے ہمیں بچا لیا اور ہم پار لگ گئے, ہم کشتی ہماری پار لگ گئی, تو ہم محمد کے خدا پر ایمان لے آئیں گے. یہ اللہ سے عہد کیا, اللہ سن رہا تھا. طوفان تھم گیا, جب طوفان تھما کشتی ساحل پہ لگی, اکرمہ ابن ابو جہل اترا, اس کے ساتھ ہی اترے اور صدقے دل سے چلے کہ اب اللہ کا اقرار کرنا ہے, محمد کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا ہے. بہت غور سے آپ کی توجہ چاہتی ہوں, کتنا اہم پیغام ہے. ادھر یہ کشتی ساحل پہ لگی اور یہ چلے ہیں رسول کی طرف. رسول غیب کا علم رکھتے ہیں, رسول کو پتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے میرے ہاتھ سے اسلام قبول کرنے. ابو جہل جیسے آ رہا ہے مگر اسلام قبول کرنے آ رہا ہے. ادھر وہ رسول کی طرف آ رہا ہے, ادھر رسول اپنے اصحاب سے مخاطب کر کے کہتے ہیں دیکھو اکرمہ آ رہا ہے اور وہ اسلام قبول کرنے آ رہا ہے. دیکھو جب وہ آئے تو اس کے سامنے اس کے باپ کو برا بھلا نہ کہنا. اس کا باپ برا ہے, ویسے تو ساری زندگی برا کہنا ہے, آج تک ابو جہل پہ لانا تھے, مگر جب وہ آ رہا ہے تو اس کے سامنے اس کے باپ کو برا نہ کہنا, کیونکہ ہر شخص کا دل اس کے والدین سے قریب ہوتا ہے, اس کی دل آزاری ہوگی. آپ نے سنا, رسول اس کے دل کا خیال کر رہے ہیں جو ابھی اسلام قبول کرنے آ رہا ہے, اور رسول کہہ رہے ہیں اس کے سامنے اس کے باپ کو برا مت کہنا, اس کی دل آزاری ہوگی. آئیے فرش عزا پر جناب سیدہ کے پہلو میں, میں اپنے آپ سے سوال کروں, آپ اپنے آپ سے سوال کریں. یہ گھر گھر کی کہانی ہے. گھروں میں ہم کیا دیکھتے ہیں, ہمیں گھر سے باہر کا ظلم تو نظر آتا ہے کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے, کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے, پالتنار میں ظلم ہو رہا ہے, بڑا جگہ مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے, مگر جو گھر کے اندر ظلم ہوتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. گھر گھر کی کہانی ہے. کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ابھی ساس یا سسرال میں سے کوئی بھی, جیٹھ سسر یا نند, کوئی بھی طریقہ کیا ہے کہ ہم بڑے چھوٹے گھرانے سے بہو کو لائیں تو اس کو دبا کے رکھنا ہے, تو ہر 10-15 دن بعد ساس یا سسر یا نند کلاس لی جاتی ہے اور اس کے گھر والوں کو اس سے منہ برا کہا جاتا ہے, اس کی ماں ایسی ہے, اس کی بہنیں ایسی ہیں, اور ایک طرح سے چیک کیا جاتا ہے کہ اگر اس کا شوہر طرفداری کرے تو اس کا مطلب ہے کہ بیٹا ہاتھوں سے نکل رہا ہے. یہ گھر گھر کی کہانی ہے کہ سسرال والے ظلم, یعنی ہر 20-25 دن بعد ہوتا کیا ہے کہ اب آج بہو کو کسی بھی بات پر, کھانا جل گیا بس شروع, کپڑے سل کے جل گئے بس شروع, کسی بھی بات سے اس کے پورے گھر کو لتاڑا جاتا ہے. رسول کا جملہ یاد ہے, اکرمہ آ رہا ہے, اس کے سامنے اس کے باپ کو برا نہ کہنا, اس کی دل آزاری ہوگی. اور کچھ گھرانوں میں کیا ہوتا ہے, بہویں ہیں, یہ کہانی سالی دو ہاتھ سے بچتی ہے, فقط سسرال والی برے نہیں ہوتے, اب اس گھر کی بہو بھی اگر ہے, ہر آرام و آسائش میں ہے, مگر ایک عادت بن گئی ہے جہاں بھی محفل میں جائیں گی اپنے سسرال والوں کی برائی کریں گی, میری ساس تو ایسی ہیں, میرے دیور تو ایسے, میری نندے تو ایسی ہیں, اور گناہ کرتے کرتے انسان اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ پھر اب اس کی زبان سے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں اسے پتا بھی نہیں چلتا, عادت بن گئی. مجلس میں بھی گئیں, رشتے دار نظر آئے, کیا حال ہے تمہارا, تمہاری ساس کا, ارے وہ تو ایسی ہوں تو یہ کرتی ہیں, فرش عزا پر بھی غیبت ہو رہی ہے. تو یہ کیا ہے, ہم کس کو منہ دکھائیں گے؟ حضرت حجت کے پاس ہماری فائل جا رہی ہے اور ہم اپنے گھر کے اندر مومن یا مومنہ کو ذلیل کر رہے ہیں, اس کے باپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو بس یاد رکھیے, جو ایسا کر رہا ہے, اگلی آیت سنیے سورہ لقمان کی 33 آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا تجزی والدم عن ولدہ. پروردگار عالم کہتا ہے یا ایھا الناس, اے لوگوں اللہ سے ڈرو. اگر یہ عادت ہمارے اندر ہے, مجھ میں, میری ماں میں, یا میری بہن میں, یا میری بھاوج میں, یا ہمارے کسی عزیز میں, بس حسین ابن علی کے صدقے میں پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے, پھر امر بالمعروف کرنا ہے. نہ اللہ راضی نہ محمد والے محمد راضی اس عمل سے. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے, 33 آیت میں, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو, واخشوا یوم لا تجزی, اس دن, کس دن, والد عن ولدہ, کہ جس دن نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا. ہر شخص کو روز قیامت اپنے اعمال کی فکر ہوگی. اور پھر اللہ نے جملہ کیا کہا آیت کے آخر میں, پروردگار عالم کہتا ہے, ولا یغرنکم باللہ الغرور, دیکھو یہ دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے دے, شیطان تمہیں مغرور نہ بنا دے. آج جب گھروں میں ظلم ہوتے ہیں, اگر بہو بولے گی تو ہم بیٹے سے کہہ کے طلاق دلوا دیں گے, ارے بہت مل جاتی ہیں, کمی ہے کیا لڑکیوں کی؟ اگر بہو ظلم کر رہی ہے کسی گھرانے پہ تو ہاں میرا کیا بگاڑ لیں گے, میں ان کے بچوں کو لے کے چلی جاؤں گی, میں ان کو عدالت تک گھسیٹوں گی. جب گھروں میں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں, ایک فرعونی سوچ کا انداز نظر آتا ہے, کہاں کا مومن, کہاں مومن کی سوچ, یہ تو فرعونیت ہے, یہ تو ظلم ہے, یہ تو ظالم کا انداز ہے. تو خدا سورہ لقمان میں یہی کہہ رہا ہے, اپنے کردار سے ان چیزوں کو نکالو. اگر یہ گناہ تم سے دور نہیں ہوں گے تو ہماری آپ کی دعا کیا ہوتی ہے, اللہ ایمان پہ ثابت قدم رکھ اور خاتمہ ایمان پر ہو. بس امام زمانہ کی ایک تحریر آپ کے سامنے پیش کروں اور مصائب کی منزل پہ آ جاؤں. میں نے آپ سے اس عشرے میں آپ سے درخواست کی تھی کہ خدا نے اگر مجھے توفیق دی تو امام زمانہ کی جو 80 توقیع مبارک ہیں, امام کے تحریری پیغامات, ان کو آپ کے سامنے پیش کروں گی. آج بھی حضرت حجت کی توقیع مبارک میں سے ایک توقیع آپ کے سامنے پیش کروں. امام نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر, حضرت حجت نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر ایک تحریر بھیجی, اور وہ کیا تھا؟ جب تک ہمارے شیعہ گناہوں سے اجتناب کرتے رہیں گے, اللہ کا لطف و کرم ان کے شامل حال رہے گا, ان کا انجام بخیر ہوگا. یہ مولا کا پیغام ہے, حضرت حجت کا. جب تک ہمارے شیعہ گناہوں سے بچتے رہیں گے تو اللہ کا لطف و کرم بھی ان کو ملتا رہے گا, اور ان کا انجام خیر پر, ایمان پر ہوگا. اور جو بھی مومن یا مومنہ گناہوں سے بچے, اس لیے بچے کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے, محمد والے محمد راضی رہے, تو پھر اس کو امام کے دیدار کے لیے تڑپنا نہیں پڑتا. میں اور آپ تڑپ رہے ہیں نا, امام کا دیدار مل جائے, امام کی زیارت مل جائے, امام کا ظہور ہو جائے. مگر جو خود کو گناہوں سے بچا لے, امام خود اس کی زیارت کو آتے ہیں. کیسے آتے ہیں؟ کتاب وارث زمانہ سے ملاقات. اس کتاب میں ایک چھوٹی سی روایت ہے, بس وہ بیان کروں اور علی اکبر کا پرسہ دیں. اس کتاب میں روایت ہے, ایران کے شہر میں ایک عالم تھے اور بہت تڑپتے تھے کہ امام زمانہ کی زیارت مل جائے, امام کی دیدار کر لوں, امام کے چہرے پر نور کی زیارت کر لوں. وہ اپنے شہر کی مسجد میں 40 شب جمعہ کا عمل لے کر بیٹھے کہ میں یہ چلہ پورا کروں گا, 40 شب جمعہ یہ اعمال انجام دوں گا جو کتابوں میں لکھے ہیں, اور بس میرا اللہ کرم کرے گا, مجھے امام زمانہ کی زیارت مل جائے گی. اس کتاب میں لکھا ہے, جب 39 شب جمعہ گزر گئی, 39 شب جمعہ آ گئی, رات بھر رو رہے ہیں, گریا کر رہے ہیں, اعمال کر رہے ہیں, یا حضرت حجت, اے میرے وارث, اپنا دیدار کرا دیجیے, مولا ان آنکھوں کو اپنی زیارت کرا دیجیے. رات بھر اعمال کرتے کرتے جیسے ہی فجر کا وقت قریب آیا, ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ یہ جس مسجد میں اعمال کر رہے ہیں, اس مسجد میں بیٹھے, مسجد کی چھت کیسے ہوتی, کھلی ہوئی تھی, تو وہ اعمال کرتے کرتے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ مسجد کے باہر کوئی مقام ہے جہاں سے نور پھوٹ رہا ہے. مسجد کے باہر کی فضا بہت نورانی ہے. مسجد سے باہر نکلے, تلاش کر رہے ہیں نور کہاں سے نکل رہا ہے, دیکھا کہ مسجد کے قریب ہی ایک گھر ہے اور اس گھر سے یہ نور ساتے ہیں. اس گھر پہ گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, صاحب خانہ نے دروازہ کھولا اور کہا اندر آ جاؤ. جیسے یہ اندر آئے, ایک کمرے میں دیکھا حضرت حجت تشریف فرما ہے. اور حضرت حجت کے چہرے سے نور ساتے ہیں, اور دیکھا کہ حضرت حجت کے سامنے ایک جنازہ رکھا ہوا ہے, اس پہ سفید چادر پڑی ہوئی ہے. جیسے ہی امام کے پاس پہنچے, انہوں نے امام کو سلام کیا, اس عالم نے, امام زمانہ نے سلام کا جواب دیا. سنیے امام کا جملہ, آخری جملہ مجلس کا. امام زمانہ کہتے ہیں, کیوں میری تلاش میں سرگرداں ہو, کیوں میرے لیے بے چین ہو, ایسے بن جاؤ جیسے یہ مومنہ جس کا جنازہ رکھا ہے, ایسے بن جاؤ تمہیں بلانا نہیں پڑے گا, میں خود آ جاؤں گا. وہ ایک مومنہ کا جنازہ تھا, مولا اس کے جنازے میں گھر آئے تھے, کہا اگر ایسے بن جاؤ. کہا مولا اس کا کیا عمل تھا؟ یہ وہ زمانہ تھا جب ایران پہ ظالم شہنشاہ کی حکومت تھی, کہ اگر کوئی عورت باہر حجاب کر کے نکلتی تو اس کے سر سے اسکارف کھینچ لیا جاتا تھا. تو یہ اس زمانے کی مومنہ تھی, یہ کئی سال اس لیے گھر سے باہر نہ نکلی کہ میں نکلوں گی, میرا حجاب کھینچیں گے, میں گنہگار ہو جاؤں گی, میں بے حجاب ہو جاؤں گی. امام زمانہ کہتے ہیں اس نے سالہ سال یہ اس نے خود کو گھر میں قید کر لیا, اس لیے کہ میں باہر نکلوں گی تو میرا حجاب نہیں رہے گا. بس اس کا یہ عمل ہے, اسے بلانا نہیں پڑا, میں خود آ گیا. بس عزیزاروں, امام کا یہ پیغام ہے, اگر ہم سے محبت کرتے ہو, ہماری محبت میں آ کے فرش عزا پہ بیٹھتے ہو, جب فرش عزا پہ آ کے بیٹھتے ہو تو ہماری جدہ فاطمہ زہرا موجود ہوتی ہیں, حضرت حجت موجود ہوتے ہیں, ملائکہ موجود ہوتے ہیں, جہاں پہ زینب آتی ہے پرسانے میں, تو بس جب ان عظیم ہستیوں کے پہلو میں بیٹھے ہو تو دعا کیا کرو, خدایا ہمیں توفیق دے ایسے اعمال کی کہ مولا ہم جو اپنے وارث کے لیے تڑپ رہے ہیں, ہمارے اعمال اس منزل پہ آ جائیں, ہمیں نہ بلانا پڑے, ہمارا امام خود آ جائے. اور عزاداروں یا آل محمد وہ ہیں جب جب ان کو بلایا یہ مدد کے لیے آئے. وہ کوفے والے تھے کہ امام کو خط لکھ لکھ کے بلا رہے تھے، آ جائیے حسین ابن علی، ہمیں آپ جیسے رہبر کی ضرورت ہے. اور جب مولا کو بلا لیا، مولا پہنچ گئے تو مہمان سے وفا نہیں کی، 3 دن کا بھوکا پیاسا امام کو زمین کربلا پہ شہید کر دیا. عزاداروں آج 9 محرم ہے، آج جناب سیدہ کو اس شہید کا پرسہ دیں گے جو قلب حسین ہے، آج علی اکبر کا ماتم کریں گے. عزاداروں کون علی اکبر؟ حسین ابن علی کی عمر بھر کی کمائی علی اکبر. عزاداروں فرش ادا پہ جب رویا کرو نا تو دعا کیا کرو، خدا باپ کے سامنے بیٹے کو موت نہ دے، خدا ہمارے جوانوں کی جوانیاں سلامت رکھے. علی اکبر کے صدقے ہیں. عزاداروں میدان کربلا میں روزے عاشور سب سے پہلے علی اکبر پڑھے اور کہا بابا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے. حسین ابن علی کہتے ہیں تقدم ولدی، مگر جیسے ہی علی اکبر آگے بڑھتے ہیں جانثار آگے آتے ہیں، مولا ایسا نہیں ہو سکتا، علی اکبر مارا جائے اور ہم زندہ رہ جائیں، مولا پہلے ہم جان قربان کریں گے. جب جب علی اکبر بڑھتے ہیں جانثار آگے آ جاتے ہیں، مولا علی اکبر نہیں جائے گا، پہلے ہم جائیں گے. یہاں تک کہ مولا کی پوری سپاہ شہید ہو گئی، اب علی اکبر رہ گئے ہیں. بس ایک مرتبہ علی اکبر آگے بڑھے، بابا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجئے، اب کوئی روکنے والا نہیں ہے. امام مظلوم کہتے ہیں جاؤ علی اکبر، میں نے اجازت دی. اکبر جاؤ پہلے اپنی ماں سے اور پھوپھی سے اجازت لے لو. جناب علی اکبر ماں کے خیمے میں آئے، آ کے دیکھا ماں مصلے پر موجود ہے. ماں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اماں ابھی تو نماز کا وقت نہیں ہوا، اماں آپ مصلے پہ کیوں ہیں؟ عزاداروں سنا نہ جائے گا، ام لیلہ کا جواب سنا نہ جائے گا. ام لیلہ کہتی ہے بیٹا مصلے پر اس لیے ہوں کہ تیری لاش آئے تو شکر ادا کروں، تیرا لاشا آ جائے تو شکر ادا کروں. عزاداروں علی اکبر سمجھ گئے میری ماں نے اجازت دے دی. اب علی اکبر پھوپھی کے خیمے میں آئے، جیسے ہی پھوپھی کے خیمے میں آئے پھوپھی کے زانوں پہ سر رکھ کے لیٹ گئے اور کہا پھوپھی اماں میں نے جب بھی آپ سے سوال پوچھا آپ نے مجھے جواب دیا، پھوپھی اماں آج ایک سوال کا جواب دے دیجئے. جناب زینب کہتی ہیں علی اکبر کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا پھوپھی اماں یہ بتا دیجئے آپ کا مرتبہ بلند ہے یا میری دادی فاطمہ زہرا کا؟ حسین کا لال ہے کس شان سے اجازت لے رہا ہے؟ پھوپھی اماں یہ بتا دیجئے آپ کا مرتبہ بلند ہے یا میری دادی فاطمہ زہرا کا؟ جناب زینب کہتی ہیں علی اکبر تو نے یہ کیا پوچھ لیا، کہاں میری ماں کا مرتبہ اور کہاں میں؟ میری ماں کا مرتبہ بہت بلند ہے. بس علی اکبر کہتے ہیں پھوپھی اماں میں آپ کی جان ہوں. علی اکبر کو بہت بڑی مہربانیوں سے، بڑی محبتوں سے، بڑی شفقتوں سے پالا ہے زینب نے. ایک مرتبہ کہتے ہیں علی اکبر پھوپھی اماں میں آپ کی جان ہوں، اپنی جان کو دادی فاطمہ زہرا کی جان سے قربان کر دے. اب جو اتنا کہا جناب زینب کہتی ہے علی اکبر تو نے کیا کہہ دیا، اب میں تجھ کو روک نہیں سکتی، جا میرے لال میں نے تجھے اجازت دی. علی اکبر کو اجازت ملی، لکھا ہے مقاتل میں رخصت آخر کے لیے. علی اکبر خیمے میں آئے، بیبیاں دونوں طرف کھڑی ہو گئی، علی اکبر درمیان سے گزر جاؤ ہم تمہاری زیارت کر لیں. عزاداروں جب یہ مصائب پڑھتی ہوں میرا دل گواہی دیتا ہے، اولاد والی مائیں بیٹھی ہیں میرا دل گواہی دیتا ہے، جب بیبیاں دونوں طرف کھڑی تھی اور علی اکبر کو رخصت کر رہی تھی، ارے ان بیبیوں میں ام لیلہ بھی تو ہوگی، اور ام لیلہ کی نگاہیں بیٹے کے چہرے پہ ہوں گی، آئے میری عمر بھر کی کمائی، آئے میرا لال جا رہا ہے. مقاتل میں لکھا ہے علی اکبر جب باہر نکلنا چاہتے ہیں کوئی بی بی دامن پکڑ لیتی ہے، کوئی بی بی ابا پکڑ لیتی ہے. جب بہت دیر ہو گئی علی اکبر خیمے سے برآمد نہ ہوئے، حسین ابن علی کی آواز آئی، بی بیوں مسافر کا راستہ نہ روکو. بیویوں مسافر کا راستہ نہ روکو، علی اکبر کو آنے دو۔ اتنا سننا تھا، علی اکبر خیمے سے برآمد ہوئے، مگر جب خیمے سے برآمد ہوئے نا تو راوی لکھتا ہے علی اکبر ایسے باہر آئے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ عزاداروں، بھرے گھر سے جنازہ کیسے نکلتا ہے؟ آگے آگے جنازہ ہوتا ہے، پیچھے پیچھے رونے کی صدایں ہوتی ہیں۔ جب علی اکبر باہر آئے ہیں تو پیچھے بیویوں کے رونے کی صدایں تھی۔ عزاداروں، آج گریا میں کمی نہ ہو، علی اکبر کی جوانی کو روئیں گے۔ عزاداروں، حسین مظلوم نے علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کرا دیا، بوڑھے باپ نے بیٹے کو گھوڑے پہ سوار کرا دیا، کہا جاؤ علی اکبر مقتل کی طرف جاؤ۔ علی اکبر کا گھوڑا چند قدم آگے بڑھا، علی اکبر کو کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ اب جو علی اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا، دیکھا کہ بابا ٹھوکر کھا کے گرے ہیں۔ علی اکبر گھوڑے سے اترے، اتر کے باپ کے قریب آئے، کہا بابا ابھی تو آپ نے اجازت دے کے بھیجا تھا، بابا آپ میرے پیچھے پیچھے کیوں تشریف لا رہے ہیں؟ عزاداروں، میں اپنے مولا کا جملہ کیسے سناؤں؟ جیسے ہی علی اکبر نے کہا بابا آپ میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں، حسین مظلوم کہتے ہیں علی اکبر اگر کوئی تیرا تجھ جیسا بیٹا ہوتا، اگر کوئی تیرا تجھ جیسا بیٹا ہوتا تو تجھے معلوم ہوتا علی اکبر یہ میں نہیں آ رہا، میرا دل کھچا رہا ہے، علی اکبر میرا دل کھچا رہا ہے، جاؤ علی اکبر جاؤ، میں نے اجازت دی، مگر بیٹا اتنا کرنا جب تک بوڑھا باپ نظر آتا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ عزاداروں، دعا کیا کرو اللہ جوانوں کی جوانیاں سلامت رکھے، میرے مولا پہ قیامت کی گھڑی ہے، علی اکبر مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ علی اکبر مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں، مقتل میں پہنچے، شیر خدا کا لال ہے، دادے شجاعت دی، یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، مگر عزاداروں لشکر یزید سے صدا آئی یہ حیدر کرار کا پوتا ہے، یہ ایسے زیر نہیں ہوگا، چاروں طرف سے گھیر کے مارو۔ اب چاروں طرف سے ام لیلا کے لال کو گھیر لیا، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے۔ عزاداروں، ایک شقی قریب آ کے نیزے کا پھل علی اکبر کے سینے میں مارتا ہے۔ مقتل میں لکھا ہے اتنے قریب سے نیزہ مارا تھا کہ جب اس نے نیزہ کھینچنا تھا وہ نیزہ علی اکبر کے سینے میں ٹوٹ گیا۔ قیامت گزر گئی، علی اکبر گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، علی اکبر گھوڑے سے گرے، صدا دی بابا ادرکنی۔ اس صدا کا سننا تھا حسین ابن علی دوڑے، راوی کہتا ہے ایسا لگتا تھا جیسے مولا کو نظر نہیں آ رہا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، مولا ٹھوکر کھا کھا کے گر رہے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر گرتے ہیں، اور جب جب سنبھلتے ہیں تو کہتے ہیں یا علی، یا علی مدد۔ ٹھوکرے کھاتے ہوئے بیٹے کے لاشے پہ پہنچے، بس ایک مرتبہ علی اکبر کے سر کو اپنے پہلو پہ رکھا، دیکھا کہ چند سانسیں باقی ہیں، چاہتے ہیں کہ بیٹے کا لاشا خیمے میں لے جائیں، ماں کو دکھا لاؤں، بس ایک مرتبہ کہا علی اکبر اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دو۔ عزاداروں، خدا آپ کو اس کربلا میں اس مقام پر لے جائے، ہم سب کو لے جائے جہاں مولا نے علی اکبر کو اپنے پہلو پہ لٹایا تھا۔ جیسے ہی مولا نے کہا ہے، علی اکبر نے اپنا ایک ہاتھ باپ کی گردن میں ڈالا، مولا کہتے ہیں اکبر دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈالو تاکہ میں تمہیں اٹھا سکوں۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا یہ ہاتھ ہٹا نہیں سکتا، بابا یہ ہاتھ ہٹا نہیں سکتا، آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ جیسے یہ کہا کہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا، امام حسین کہتے ہیں اکبر میں علی کا بیٹا ہوں، میں صابر ہوں، تم ہاتھ کو ہٹاؤ۔ علی اکبر نے ہاتھ ہٹایا، بچی کا پھل سینے میں گڑا تھا، مقتل میں لکھا ہے حسین ابن علی دو زانو بیٹھ گئے، نجف کی طرف رخ کیا، نیزے کا پھل پکڑا، کہا یا علی مدد، وہ نیزے کا